کچھ سوالات تو وہ ہوتے ہیں جو لوگ تحریری طور پہ بھیجتے ہیں، اور کچھ مہربان واٹس ایپ وغیرہ کا سہارا لیتے ہیں اور اس پہ مسائل کو دریافت کرتے ہیں. دونوں ہی قابل احترام اور دونوں ہی قابل عزت ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سوالات بہت ہو جاتے ہیں اور وقت اتنا ہوتا نہیں کہ جوابات عرض کر سکے. لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک چھوٹی سی بات بھی ایسی ہو جو سمجھتے ہوں کہ اس کا جواب دینا چاہیے اور پھر نہ عرض کریں. دریافت فرمایا ہے نماز کے متعلق کہ کون سی چیزیں مکروہ کرتی ہیں نماز کو. تو نماز کو اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ بنانے والی بہت چیزیں، مثلا ایک یہ جو بات سخت لفظوں میں آج کہی ہے، اول تو یہ نظام ہی الٹا ہے کہ سنے ہوئے پاؤں مسجد میں لائے جائیں، قطرے ٹپک رہے ہیں اور مسجد میں آ رہے ہیں. پاؤں کے خشک کرنے کا کوئی نہ کوئی اپنے طور پہ بندوبست کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جگہ پاک ہے. اب اگر اس گیلے پن میں کوئی نماز پڑھے گا تو اپنی نماز کو مکروہ کرے گا، اور اگر کوئی اس میں ایسی چیز کرے، گیلا پن جذب ہو جائے اور اس میں میل لگ جائے. آپ بہت سی مساجد میں دیکھیں گے جہاں غریب لوگ مزدور نماز پڑھتے ہیں، پچھلی صفوں میں آ کے نماز پڑھیں گے اور میل کی اتنی موٹی تہ جم جائے گی. اب مولوی کہے تو بدنام، نہ کہے تو اب کیا کرے. تو یہ تہذیب کے بھی خلاف، ہمیشہ اس جگہ پہ نماز پڑھنی چاہیے جو جگہ پاک. آپ آسان سی بات سمجھ سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سے یہ نہیں، اب آپ کے پیچھے پہلی صف میں ایسے دیہاتی لوگ آ گئے تھے جو اونٹنیوں کے دودھ کا کاروبار کرتے تھے، تو آپ نے خطبے میں فرمایا کہ کیا ایسے نہیں ہو سکتا، ان لوگوں سے بو آ رہی تھی نا دودھ کی، تو آپ نے فرمایا کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ تم لوگ جمعے کے لیے ایک جوڑا الگ رکھ لیا کرو، اسے جمعے ہی کے دن پہن کے آؤ. یہی حال، یہی حکم اس کا ہے. ابھی تو وقت گزرا ہی نہیں اور بہت سی جگہوں پہ اب بھی موجود ہے کہ لوگ عید کے لیے چلے جاتے تھے، کوئی صفے وغیرہ کچھ نہیں بچھاتا تھا، لوگ گھروں سے کپڑے لے کے جاتے، چادریں لے کے جاتے تھے. اب تک ہے یہ دور. تو مصیبت کیا ہے جمعے کے لیے، اپنی جائے نماز رکھے پاک. اور اس سے بڑا عذاب جو بالکل چھپا ہوا ہے وہ یہ کہ لوگ زکوٰۃ کے پیسے سے یہ دریاں دے جاتے ہیں. زکوٰۃ آپ پہ لگتی نہیں اور آپ نے زکوٰۃ کی دری پر نماز پڑھ لی، نماز ہی نہیں ہوئی. زیادہ سے زیادہ رعایت یہ دے دیں کہ پتہ نہیں چلا تو چلو اللہ معاف کرنے والا ہے، مگر ایسے کرتوت کرنے ہی کیوں ہیں کہ اللہ معاف کر دے. آدمی اپنے آپ کو تو سٹینڈرڈ پہ رکھے نا. تو اس لیے ہمیشہ اپنی جائے نماز لے کے آئیے، کوئی قضیہ ہی نہیں. پٹھانوں کو دیکھا ہے اب بھی ان میں بڑے بڑے لوگ اپنی چادر پھینک دی، اس پہ نماز پڑھ لی الحمدللہ. نہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، نہ پاؤں کا مسئلہ ہے، نہ روح کا مسئلہ ہے، اپنی چادر پھینکی اور نماز پڑھ لی. یہ ہے اصل طریقہ. کنترا، واٹ از کنترا؟ اور یہ کولکتا سے آپ نے سوال دریافت فرمایا. کنترا کے معنی لغوی اعتبار سے اور ہیں، شرعی اعتبار سے اور ہیں. کنترا کہتے ہیں خزانے کو، کنترا کہتے ہیں اس چیز کو جو راحت پہنچائے، کنترا کہتے ہیں اس عمل کو جو عمل انسان کو خوشی دلائے اور مزید اس کی تمنا ہو. بس اس پہ جتنی چیزیں فٹ آتی ہیں سب کنترا میں داخل. کنترا کہتے ہیں پل کو، کیونکہ ایک گاؤں دوسرے گاؤں، ایک شہر دوسرے شہر سے ملانے والا ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، ورنہ یہ دریا کون عبور کرتا، ورنہ یہ فاصلے کون گھٹاتا. تو کنترا کہتے ہیں اصل میں عربی میں الجسر، برج، پل. کنترا کا ایک معنی ہے کہ کسی انسان کو پرانے زمانے میں کہتے تھے کہ اس نے کنترا یعنی خزانہ دیا. وہ کیا ہوتا تھا؟ ایک بیل ذبح کر کے اس کی کھال صاف کر کے اس میں جتنا سونا چاندی بھرا جا سکتا تھا وہ بھر کے بادشاہ سلامت کسی کو دے دیتے تھے، اسے کہتے تھے قنطر. قرآن نے اس لفظ کے استعمال کیا، قنطرۃ مقنطرۃ، بھرا ہوا مال، خوشیوں کا گہوارہ. قنطرۃ کہتے ہیں شہر میں رہنا، گاؤں کو چھوڑ دینا، کیونکہ گاؤں میں تعلیم اور تربیت کے وہ مواقع نہیں ہوتے اور زندگی کی وہ سہولتیں مہیا نہیں ہوتی جو زندگی کی سہولتیں شہر میں آرام مہیا ہوتا ہے، قنطرۃ اسے کہتے. حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ جو تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں، کہتے ہیں ان کے پاس قنطرۃ تھا، خزانہ، اور ان کے والد امیہ بھی قنطری کہلاتے تھے، ان کے پاس بھی بہت بہت دولت جمع تھی. صفوان رضی اللہ عنہ نے اس دولت کو اسلحے میں تبدیل کر لیا تھا، پہاڑی علاقہ، زندگی قبائل پر مشتمل، اس میں تو ظاہر ہے کہ اسلحہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو صفوان رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ پہ اسلام بھی قبول کر لیا تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑے غزوہ کی ضرورت پیش آئی جس میں بہت زیادہ آپ کو اسلحہ چاہیے تھا، اور اسلحہ اتنا تھا نہیں، اور ٹکر لگنی تھی عیسائیوں سے. تو آپ گئے ان کے اسلحہ خانے میں، 300 تو پتہ نہیں تلواریں کے زرے رکھی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ ہمیں دے دیں. تو صفوان نے کہا کہ غصب یا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ فتح کرنے کے بعد میرے اموال پہ، میرے کنترا پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، آپ غصب کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، لا بل عاریت مضمونہ، میں یہ چیزیں واپس بھی کروں گا اور ضمانت دیتا ہوں کہ آپ کے اسلحے میں سے کوئی چیز، تیر تلوار بیکار ہو گیا تو میں اس کا بدل بھی دوں گا، اسی جیسی چیز لے کے دوں گا. تو صفوان رضی اللہ عنہ کے پاس قنطرا تھا. اسی طرح بنو قنطورا، قنطرا کہتے تھے ان لوگوں کو، ان بچوں کو جو بہت ناز و نعم میں پلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قنطورا ان کو کہا تھا، یہ چین والے جو ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامتیں بنو قنطورا کی بتائی تھیں وہ چین والوں میں اب پائی جاتی ہیں اور ترکوں میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا، تم قیامت دیکھو گے جب یہ اس علاقے کے لوگ یعنی چائنا کے اٹھیں گے اور یہ قبضہ کر لیں گے بصرہ پہ جا کے. چائنا کا جو لشکر افغانستان سے چلے گا وہ جا کر قبضہ پورا کر لیں گے اس پہ، بصرہ پہ. انہیں بنو قنطورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اور قنطرا کہتے ہیں اپنے جنس مخالف سے جنسی تعلقات قائم کرنے کو، کیونکہ اس کے بعد انسان کو ایک طرح کا سکون محسوس ہوتا ہے. تو قنطرا کے لغوی معنی یہ ہے، قنطرا کے شرعی معنی بس خزانے کے ہیں، وہ جو بھی ہو، جو بھی مقدار ہو، جس کے لیے ہو. مثلا ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو فرض کیجئے $1,000,000 دے دیتا تو کیا ہے اس کے لیے، کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ کیا چیز ہے. وہ اس کو 200 million کی کوئی چیز گفٹ کرتا ہے، کوئی بڑی تصویر گفٹ، کوئی ایسی چیز وہ ہے جس پہ وہ خوش ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیز ٹھیک ہے. تو قنطرا اس کو کہتے ہیں. کیا انسانی اشرف المخلوقات ہے یا ان تمام مخلوقات میں کوئی اور بھی آدمیوں سے بڑھ کر ہے؟ ہمیں تو بھیا معلوم نہیں ہو سکا آج تک، انسان سے بڑی کوئی چیز اس کائنات میں نہیں ہے. انسان اللہ کا شاہکار ہے، اللہ نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں مخلوقات، سب سے بڑی چیز یہ انسان ہے جس کو اللہ نے اس کائنات میں بھیجا ہے، جس پہ اللہ نے مہربانی کی ہے وغیرہ وغیرہ، سب سے بڑی چیز یہ ہے. اشراط الساعہ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے ایک بہت بڑے محدث سے، اب ذہن میں نام نہیں رہا، اشراط الساعہ. اس میں دیکھنا یہ چین والی روایت مل جائے گی کہ چینی جو ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، چپٹے ناک والے، چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے، اور چہرے اس کے بالکل سپاٹ، آپ نے فرمایا تھا یہ قوم بنو قنطورا اٹھیں گے اور بصرہ پہ قبضہ کر لیں گے. تو فرمایا تھا قیامت کا انتظار، یعنی قیامت اس کے بعد آئے گی. قرب قیامت سے پہلے سفیانی لشکر کی کیا حقیقت ہے؟ زین طاہر صاحب نے فرمایا ہے، اور ایک سوال یہ بھیجا ہے کہ ڈی تھری ڈیزائننگ میں جاندار کی شکل یا جسم بنانا کیسا ہے؟ یہ جس سے آپ نے پوچھا اسے یہی نہیں پتا کہ ڈی تھری ہے کیا، تو کیا کہوں، مجھے نہیں معلوم ڈی تھری کیا ہوتی ہے. قرب قیامت سے پہلے سفیانی لشکر کی کیا حقیقت ہے؟ سفیانی فتنہ آئے گا قیامت سے پہلے. قیامت ظاہر ہے کہ بھی بہت دور ہے، کوئی اتنی جلدی نہیں ہے، اور اس میں محمد بن عبد الرسول برزنجی تھے، رحمہ اللہ مدینہ منورہ کے قاضی تھے، اور ان کا انتقال ہوا تھا 1102 ہجری میں، 1202 1302 3.5 سال پہلے کے بزرگ ہیں. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے سفیانی فتنے کا ذکر کیا، اور جگہ بھی ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ سفیانی جو ہوگا وہ اٹھے گا، اس کا لشکر ایک گروہ ہوگا، اور اسے مہدی تشریف لا چکے ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ وہ گروہ جو ہوگا اس کی بڑی علامت تم دیکھو گے کہ ان کا جو قائد ہوگا وہ خدا کے دین سے بالکل منکر ہوگا اور بے دریغ قتل کرے گا، اس سے مہدی آ چکے ہوں گے، اور مسلمانوں کو شدید نقصان بھی پہنچائے گا، اور شام اور مصر اس کے علماء کو شہید کر دے گا، جو ہتھے چڑھا سو مار دے گا وہ سفیانی ہے. اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ زمین میں اتنا فساد پھیلے گا کہ جامع مسجد دمشق پہ قابض ہو جائے گا، اور دمشق کی جو جامع مسجد ہے اس کے محراب میں وہ ایک عورت کو جو بھی ہوگا تو اسے کوئی کہے گا کہ خدا سے ڈرو، یہ خدا کا گھر ہے اور محراب میں یہ حرکت کر رہے ہو، تو اسے بھی قتل کر دے گا، اور اس کے ماننے والے جتنے بھی مسلمان ہوں گے جو اس کے بولنے والے کے حق میں بات کریں گے مسجد میں، سب شہید کر دیے جائیں گے. لیکن یہ فتنہ تھوڑے عرصے کے لیے ہوگا، دب جائے گا، کیونکہ حضرت مہدی تشریف لا چکے ہوں گے. فرض اور واجب میں کیا فرق ہے؟ بھیا یہ علمی بحث ہے، لیکن آپ سے عرض کر دیتے ہیں کہ فرض اسے کہتے ہیں جو قطعی اور یقینی دلیل سے ثابت. جمعہ فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آؤ جمعے کی نماز کے لیے، وزر البیع، اور چھوڑ دو جو چیزیں جو تمہیں خرید و فروخت کی چیزیں نماز میں مانے ہیں، رکاوٹ ہے، انہیں چھوڑ دو. یہ فرض ہو گیا، اور فرض کا انکار یہ کفر ہے. ایک آدمی سرے سے جمعہ ہی کو نہ مانے، یہ کفر ہے. اور واجب جو ہوتا ہے اس میں کفر کا حکم نہیں لگتا. واجب کے دلائل فرض کے دلائل جیسے قطعی نہیں ہوتے، ان دلائل میں وہ حدیث سے ثابت کیے جاتے ہیں. اب حدیث کی کتنی قسمیں ہیں، کس حدیث سے کیا چیز ثابت کی جاتی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ علمی بحث ہے. لیکن واجب کا منکر کافر نہیں ہوتا. ہم نے جو آپ سے عرض کیا تھا، اس میں دوسری بات بھی ہے، جو محترم غامدی صاحب بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جہاں پر کبھی بھی اسلام کی حکومت نہیں رہی، جیسے امریکہ ہے، جیسے آسٹریلیا ہے، جیسے انگلینڈ ہے، یا جو علاقے دنیا میں خالص کفر کی حکومتیں اب تک چل رہی ہیں، ان میں جمعہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ہم نے عرض کیا تھا کہ حضرت امام رضا خان صاحب نے فرمایا جمعہ نہیں ہوتا، اور اس کی عبارت سب چیزیں آپ کو پیش کر دی تھی. اب سوال کیا ہے کہ غامدی صاحب بھی یہ کہتے، تو بھیا غامدی صاحب یہ فرمائیں، کوئی اور فرمائے، مسئلہ وہ ہے جو انہوں نے اس میں لکھا ہے اور لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو دیوبندی یا اہل حدیث مکتبہ فکر کی پیروی کرتے ہیں وہ حضرات ان ممالک میں جمعہ پڑھنے کے قائل. تو ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ غامدی صاحب اس کی تائید کریں یا تردید کریں؟ ہم نے تو حوالہ دیا تھا رضا خان صاحب کا، اب اس حوالے کی جو بھی تائید کرتا ہے وہ ایک سیریز ہے، ایک سلسلہ ہے پورا. البتہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اگلے نتیجے میں، اس کے مرحلے میں یہ کہتے ہیں کہ آسٹریلیا، امریکہ وغیرہ میں اگر کوئی جمعہ پڑے گا تو چونکہ ظہر نہیں پڑے گا لہذا گنہگار ہو، اور دلیل ان کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ فرض ہو جانے کے باوجود مکہ میں جمعہ نہیں پڑا. اور یہ وہ فرض ہے جمعہ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امت نے قائم کیا. اہل مدینہ جمعہ پڑھنے لگے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ نہیں پڑھتے تھے مکہ. مدینہ منورہ ہجرت ہوئی ہے تو پھر پہلا جمعہ آپ نے وہاں پہ پڑھایا. کہاں پڑھایا؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس اختلاف کو لکھا ہے. تو کہتے ہیں کہ کفر کا جب تسلط اور غلبہ ہو اور اسلام کبھی آیا ہی نہ ہو تو ایسے علاقوں میں جمعہ نہیں ہوگا. یہ دلیل ہے وہاں رضا خان صاحب کی. وہ کہتے ہیں چونکہ تم جمعے کے علاوہ جمعہ پڑھو گے اور زور چھوڑ دو گے تو تم گناہگار ہو جاؤ. جبکہ ہمارے اکابرین اساتذہ اور اہل حدیث حضرات ان سب لوگوں کا فتویٰ یہ ہے کہ جمعہ ہو جائے گا اور زہر نہیں پڑھنی. اب جو جس کے بھی اس پہ عمل کرے اس سے کیا فرض. لیکن بس ایک بات ہے جنہوں نے بھی محترم غامدی صاحب کا حوالہ دیا ہے, صرف یہ عرض کرنا ہے کہ کیا غامدی صاحب کی اتھارٹی ہے کہ وہ شرعی فتویٰ جاری کر سکے. مسجد میں تبلیغی حضرات فضائل اعمال کی تعلیم کے وقت جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ قرآن بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں, پہلے تعلیم میں شرکت کرو. یہ بھیا آپ کا اپنا مسئلہ ہے, ہم اس پہ کچھ نہیں کہتے. آپ کی مسجد کے جو بھی حالات ہوں, لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ اصولی طور پر علم کو عبادت پہ ترجیح حاصل. یعنی سارے حنفیہ اس بات کے قائل ہیں, وہ کہتے ہیں کہ علم کو عبادت پر ترجیح حاصل ہے. مثلا یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ساری رات نفل پڑھتا رہے, ایک آدمی 5000 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھتا ہے, اس سے بہتر وہ شخص ہے جو ایک شریعت کا مسئلہ سیکھ لے. مثلا آج آپ میں سے کسی نے یہ مسئلہ سیکھا ہوگا کہ جب فرش گیلا ہو یعنی بو آ رہی ہو اس میں, تو اس میں نماز نہیں پڑھا کرتے, جائے نماز اپنی. یہ ایک مسئلے کا سیکھ لینا, صرف علم کا ہو جانا, یہ ہمارے فقہا کے نزدیک فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے 5000 مرتبہ قل ھو اللہ سے افضل. ہمارے حضرت محمد سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی اس کی مثال دی. سید صاحب فرماتے تھے کہ دو نفل پڑھ لیے اور ایک آدمی نے مسئلہ سیکھ لیا. دونوں میں یوں سمجھو کہ دو نفل اس نے پڑھ لیے, ایک آدمی آیا غریب ہے یہ ہے وہ, آپ نے کہا یہ لو 100 روپے, پھر آ گیا غربت ہے پھر 100 دے دیے, پھر آ گیا, پھر آپ نے اسے ایک دن بٹھا لیا اور کہا یار مجھ سے کپڑے سینا سیکھ لو, میں تمہیں مفت میں سکھا دوں, مجھ سے پیالہ بنانا سیکھ لو کہ مٹی سے کیسے بنتے ہیں پیالے, مجھ سے کرسی کی کسی چارپائی کی بنائی سیکھ لو, میں تمہیں بتاتا ہوں بنتے کیسے. تو انہوں نے کہا جو فرق ان دونوں میں ہے نا, وہی فرق نفل پڑھنے والے میں اور علم سیکھنے والے میں, یہ ہے بنیادی فرق. اس لیے ہمیشہ علم کو ترجیح دینی چاہیے, ہمیشہ علم ترجیح کے قابل. کمیٹی والی رقم جو سال کے آخر پر ملتی ہے, کسی نہ کسی کام میں صرف ہو جاتی ہے, یعنی جمع نہیں ہوتی, ایسی رقم پر زکات واجب ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے بھی, اس لیے کہ ابھی تو آپ کے پاس ہے نہیں نا, ابھی تو غیر کے پاس چلی گئی, وہ جمع کر رہے ہیں, جب جمع ہوگی تب آپ کے پاس آئے گی, پھر آپ کو مکمل اختیار اس پہ حاصل ہو جائے گا, اسے خرچ کریں پھینک دیں کچھ کریں, تو اس وقت اس پہ زکات واجب ہوگی. دوسرا سوال یہ پوچھا ہے کہ رقم 3 لاکھ روپے کی اور وقفے وقفے سے مل کر خرچ ہو جائے تو کیا اس پہ زکات واجب ہو جائے گی؟ اس پہ بھی زکات نہیں. ہم یہ سمجھیں اس سے جیسے کرائے کا مکان ہے تو ہر مہینے 3 لاکھ کرایہ مل جاتا ہے, تو آخر پہ پہنچ کے 36 لاکھ ہو جائے گا. اب 3 لاکھ کرایہ ملا, مہینے میں خرچ ہو گیا, اب کوئی زکات نہیں ہے. اسی طرح کسی انسان نے کسی کو پیسے دے رکھے ہیں, وہ کہتا ہے ہر مہینے اتنا قرض کی صورت میں واپس کر دوں گا, تو اب وہ امید یقین بھی نہیں ہے, تو اس پہ بھی غیر یقینی صورتحال میں بھی زکات واجب نہیں رہتی. اور جو بھی اصل اصول کی بات ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ زکات کا ہمیشہ چاند کے حساب سے کوئی دن متعین کرنا چاہیے. میں ہمیشہ اپنی زکات 10 ربیع الاول کو دوں گا, میں ہمیشہ اپنی زکات 15 شعبان کو دیا کروں گا. کوئی ایک چیز متعین کرنی چاہیے, اس دن جتنا مال ہے نا سب پہ زکات دے دیں، چاہے اس سے پہلے. بس اسے کہا میں 14 شعبان کو زکات دوں گی، 13 شعبان کو بھی اگر پیسے آئے ہیں تو 14 تک ہیں سب پہ زکات آ جائے. یہ آسان اصول ہے. اور 15 شعبان ہو گئی، 13 کو آئے پیسے، 14 کو زکات دی، 15 شعبان کو 10 لاکھ ہو. کچھ زکات نہیں ہے، اس لیے کہ اب زکات کی تاریخ ہی گزر گئی ہے. یہ آسان فارمولہ ہے، بہت سے مسائل اس سے حل ہو جاتے ہیں. کوئی ایک شیخ سے بیعت ہے اور دوسرے شیخ سے بھی اسے الفت اور محبت ہے اور ان کی بیعت کرنا چاہتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ اپنے اپنے حالات پہ مشتمل ہے. ہمارے حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بہت زیادہ استغنا اور بیعت اور یہ ان چیزوں سے کوئی وہ تھی نہیں کہ کوئی ضروری ہمارا آ کے بیعت ہو جائے، وہ اجازت دے دو اور ماتے جہاں نفع دیکھو وہاں چلے جاؤ. ہمارے مشائخ ایسے بھی جو کہتے تھے اس طرح نہ کرو ورنہ تمہاری طبیعت ایک جگہ ٹکے گی نہیں، تربیت ہو نہیں سکے گی. اور یہ بھی بہت جگہ ہے، صوفیہ اپنے شیخ کے انتقال پہ دوسرے شیخ اور تیسرے شیخ. آپ سامنے جو معروف نام ہے جو مشہور ہیں وہ رکھ دیتا ہوں. حضرت عثمانی صاحب کو دیکھیے، اللہ سلامت رکھے، وہ ڈاکٹر عبداللہی صاحب، انہوں نے بیعت کی درخواست اپنے والد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ عز کی تھی. انہوں نے فرمایا بیٹے باپ اور بیٹے کا تعلق ایسا ہے کہ بیعت مناسب نہیں رہتی، بعض چیزوں پہ روک ٹوک بھی ہوتی ہے تو پھر یہ نازک رشتہ ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ خلیفہ ہیں اور ان سے بیعت ہوئی، ادھر سے بیعت. ان کے انتقال پر پھر وہ حضرت جلال آباد والے تھے، کیا نام تھا ان کا، اور مسیر اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ، ان سے بیعت ہو، انہوں نے ان سے تعلق قائم کر دیا. پھر سنا ہے، جس کی کنفرمیشن نہیں ہے، کہ دوسرے کے بعد تیسرے شیخ سے بھی انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میرے پہ خیال رکھیں، میری کوئی چیز شرع کے خلاف تو مجھے بتا دیا کریں وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے ان چیزوں میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر طبیعت ایسی ہو کہ کہیں دلی نہ جمے اور ہر جگہ اعتراض ہی اعتراض پیدا ہوتے ہوں تو اس یہ قابل اصلاح ہے، خود یہ چیز قابل اصلاح ہے. اللہ نے اعتراض اور نفع ان دونوں کو جمع ہی نہیں کیا. ہم نے اپنے مشائخ میں بہت سب دیکھا، محمد صاحب مدنی صاحب کو ہم نے دیکھا بیعت ہی نہیں کرتے تھے. تو ایک مرتبہ کسی وجہ سے عرض کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس شخص کو تو مجھ پہ تنقید سے ہی فرصت نہیں ملے گی، اس لیے کیوں اس کی عاقبت خراب کرے، کل کو مجھے ہی برا کہنے لگے گا تو بری بات ہے نا، بغیر دلیل کے کسی کو برا کہنا. تو سمجھایا تھا کہ اس لیے میں بیعت ہی نہیں کرتا بعض لوگوں. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں لیکن محبت اصل ہے. تراویح کے دوران اگر کھڑے کھڑے تھک جائیں تو کیا بیچ میں 2 یا 4 رکعت بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ لیجئے، لیکن تراویح ہوتی کتنی ہے جو تھکن ہو جائے، عمر کیا ہے ابھی تھکن کی؟ مشکل سے 10 منٹ کھڑے ہونا ہے، 15 منٹ کھڑے ہونا ہے. اب دور نہیں رہا، ورنہ مثال دیتے کہ جو پہلا شو ہوتا تھا نا اس کے ٹکٹ کے لیے کیا کیا ہوتا تھا. رمضان المبارک میں ائمہ حضرات جس تیزی سے نماز پڑھاتے ہیں تو رکوع اور سجدے میں ایک مرتبہ بھی خشوع کے ساتھ تسبیح و مشکل ادا کی جا سکتی ہے، اگر جلدی پڑھیں تو شاید 3 مرتبہ پڑھی جا سکے. پوچھنا یہ ہے کہ خشوع کے ساتھ ایک ہی دفعہ پڑھ لینا افضل ہوگا یا جلدی جلدی 3 دفعہ؟ 2 دفعہ پڑھ لیا، ایک مرتبہ تو بہت ہی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے اور دوسری مرتبہ سنت موقع تک بات پہنچ جاتی ہے، اس لیے 2 دفعہ. لیکن جو امام ہے نا انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، نماز اطمینان سے پڑھنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوتے ہو اور دیکھو تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور تم میں سے جو رکوع کرے فعظمو ربکم اپنے پروردگار کی بڑائی کو بیان کرو، واما سجودکم میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ سجدے میں اور رکوع کی حالت میں قرآن نہ پڑھنے. رکوع میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو، اس کی بزرگی بیان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پڑھتے تھے سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ ورب، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت. اللہ میں نے آپ کی خاطر میں جھک گیا ہوں گھٹنوں کے بل گھٹنوں تک، اور اللہ میں آپ پہ ایمان لایا ہوں جیسے کہ آپ نے ایمان کا فرمایا ہے، اور اللہ میں نے اسلام کو قبول کیا۔ یہ تھوڑی بڑی بات ہے کہ آدمی رکوع میں جھک کے اللہ سے اقرار کرے کہ اللہ میں ایمان لایا ہوں، اسلام کو میں نے قبول کر رکھا ہے، اور اللہ آپ کے سامنے جھک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی، فسبح بسم ربک العظیم، اور اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرو، عظمت والا پروردگار، تو اپنے بھائی جعلوہا فی رکوعکم، لوگوں رکوع میں یہ پڑھا کرو، فسبح بسمک العظیم سبحان ربی العظیم۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک العالی، تو آپ نے فرمایا اسے سجدے میں رکھ لو، سبحان ربی العالی۔ آپ نے فرمایا جب تم سجدے میں جاؤ تو پھر دیکھو سب سے زیادہ دعائیں مانگا کرو نماز کے سجدوں میں، اور بہت قریب تم پہنچ جاتے ہو اس بات کے کہ تم سجدے میں دعا مانگو اور اللہ پھر اس دعا کو قبول نہ کرے، بہت قریب ہو جاتے ہو تم کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے جو تم نے سجدے میں مانگی۔ سجدے میں اللہ کی تعریف کرنا، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعا تلقین فرماتے تھے، اللہ مقفنی فی کل مہم من حیث و شیطا و من عین شیطا، اللہ زندگی کی مشکلات تو حل کر دے، من عین شیطا جیسے تو حل کرنا چاہے، اللہ مقفنی فی کل مہم من حیث و شیطا و من عین شیطا، اللہ جو بھی سبب تو اختیار کرے، جو بھی وسیلہ بنائے، مجھے تو اللہ یہ چاہیے کہ میری مشکلات حل ہو جائے۔ کتنی تفویض ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ اللہ فلاں کے دل میں یہ ڈال دے تو فلاں مجھے اتنے پیسے، کہتا ہے اللہ جیسے چاہیں، مجھے تو مطلوب یہ ہے کہ میری مشکلات حل فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سجدے میں یہ بھی دعا مانگ، اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیئا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئی تھی جعفر رضی اللہ عنہ سے، پھر ان کی دوسرا نکاح تو وکر رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، پھر بیوہ ہو گئی تھی، پھر تیسرا نکاح سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، پھر بیوہ ہو گئی تھی۔ تو امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں، تو پھر فرمائی دو باتیں، ایک تو فرمایا کہ اس کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ میرے بعد چوتھی شادی نہ کر، پھر ایک دن ارشاد فرمایا کہ میرے بعد معاویہ تمہیں پیغام بھیجیں گے، تو ان کے پیغام کو قبول نہ کرنا، میرے ساتھ ہی رہو گی جنت۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ واقعی پیغام بھجوایا، ویسے معاویہ رضی اللہ عنہ رکھ رکھاؤ میں، لوگوں کے ساتھ تہذیب میں، ان چیزوں میں بہت بہت بلند مقام تھا۔ اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں پیغام بھجوایا تو انہوں نے کہا نہیں، اب نہیں ہے ایسے، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے وعدہ کر چکی، تو مصائب زندگی میں زیادہ آئے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ، کیا لفظ استعمال کروں، خالص اردو بولے تو پیچ پڑ گیا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حفصہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، دونوں باتیں کر رہی تھیں گھر میں، تو گزرے، فرمایا بیٹی یہ کون آئی ہیں؟ انہوں نے کہا اسما، فرمانے لگی اچھا یہ وہی اسما جو حبشہ چلی گئی تھی اور ہماری ہجرت مدینہ منورہ کی ہے، ہماری ہجرت اچھی ہے ان کشتی والوں کی ہجرت سے، چلے گئے تھے حبشہ، مطلب یہ تھا کہ وہاں تو بادشاہت تھی، سکون تھا، ہم یہاں ہر لمحہ جہاد میں تھے۔ اسما رضی اللہ عنہ ناراض ہوئی، ان کا عمر ٹھہرو تو اپنی ہجرت کو افضل قرار دیتے ہو، تمہاری ہجرت کس چیز میں افضل ہے؟ یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، جب چاہتے تھے مسئلہ پوچھ لیتے، ہمیں وہاں حبشہ میں کون مسئلے بتاتا، اور تمہاری ہجرت کیا ٹوٹا تھا؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میری ساری چیزوں کے لیے کافی تھی، ہم وہاں کس کے آسرے پہ زندہ تھے۔ ٹھہرو تم، میں تمہارا فیصلہ کروا کے رہوں۔ اسماء رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گیا کہ مسئلہ پیش میں پڑ گیا، وہ بھی حاضر ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سنی، اور آپ نے فرمایا اسماء تمہاری ہجرت عمر کی، ہم لوگوں کی، ان لوگوں کی ہجرت سے دو گنا افضل ہے۔ فرمایا مدینہ والوں کی ہجرت سے زیادہ بہتر ہجرت ہے جو تم نے وہاں کی ہے. کہ آپ نے فرمایا تم سچ کہتی ہو تمہیں مسئلہ پوچھنے کو کوئی نہیں ملتا تھا, تم سچ کہتی ہو کہ کوئی آسرا ایسا نہیں تھا اور میں مدینہ منورہ میں موجود تھا. اسماء رضی اللہ عنہ اتنی خوش ہوئی, عمر بھر یہ حدیث لوگوں کو سناتی تھی اور کہتی تھی میں نے عمر کا مقابلہ کیا, دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ حدیث سناتے تھے, حدیث میں آیا ہے جہاز بحری جہاز بھر بھر کے آتے تھے حبشہ کی ہجرت والوں کے اور آ کے کہتے تھے ہمیں واقعہ سنائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کو افضل قرار دیا. تو اس لیے یہ جو اسماء رضی اللہ عنہ کو اتنے دکھ دیکھنے پڑے نا, تو انہوں نے عرض کیا تھا کہ مجھے کوئی دعا سکھا دیں. آپ نے میں ہمیشہ یہ پڑھتی رہا کرو اللہ اللہ ربی اللہ اور صرف اللہ ہی میرا پروردگار ہے, لا اشرک بہی شیئا, میں اس کے ساتھ شرک نہیں کروں گی. بہت بڑی بات, مطلب یہ ہے کہ مفتی جس پہ شرک کا فتویٰ نہ دیں اس پہ بھی میں شرک نہیں کروں گی. مثلا اللہ تجھ پہ ایسا بھروسہ کروں گی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں, عزت نفس برقرار رہے, غیرت برقرار رہے. اللہ آپ ہی سے کہنا ہے آپ میرے مسائل حل کریں, میں کسی انسان کے در پہ جانے کو تیار ہی نہیں. اللہ کوئی بادشاہ کوئی سفیر وزیر بڑا کچھ نہیں ہے, میرے رب میں آپ کے در پہ حاضر ہوں, میرا مسئلہ حل کر دیں, میں کسی کو نہیں جانتا اور کسی سے میرا تعلق. یہ مراد ہے اور بہت بڑی چیز ہے عزت نفس انسان کی قائم. کچھ عرصہ سے جدہ میں مقیم ہوں, گھر کے سامنے مسجد میں تراوی پڑھنے جاتی ہوں, سب خواتین مردوں کی اس طرح سجدہ کرتی ہیں, میں ایک خاتون ہوں جو سمٹ کے سجدہ کرتی ہوں اور اکثر عورتیں منع کرتی ہیں. پوچھنا یہ ہے کہ نماز ایسے پڑھوں سمٹ کے یا پھر مردوں کی طرح, اور ایک وتر پڑھوں یا وتر کی دعا رکوع کے بعد کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, ایک وتر پڑھوں یا تین. دیکھیں بچے اس میں دو باتیں یاد رہے کہ ہمارے حنفی فقہا اس کے سخت مخالف ہیں کہ کوئی عورت مسجد میں جا کر نماز پڑھے, اصولی بات یہ. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اس فتوے پر عمل کرتے ہیں جو فتویٰ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے عورتوں کی مسجدوں میں آنے کی ممانعت پر دیا تھا اور فرمایا تھا کہ اپنے گھر میں تم عورتیں نماز پڑھو, اور عمر گارنٹی دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد نبوی سے افضل وہ نماز ہے جو تم گھر پڑھو. ایک عورت کو منع فرمایا نہ آیا کرو مسجد, کیا پتا تمہارے بچے کو کس وقت تمہاری ضرورت پیش آ جائے, تو پھر روئے گا چلائے گا کیا کرے گا, اسی گھر نماز پڑھا. حنفی فقہا کا اصل فتویٰ تو اس پہ کہ عبادت کے لیے مسجد نہ آیا جائے. دوسری بات ہے تعلیم کے لیے مسجد آنا چاہیے, ہمارے زمانے میں تو ضرور آنا چاہیے. اس لیے ہم جو اس کے قائل ہیں کہ خواتین کو مسجد میں آنا چاہیے, تو ہم ازرو تعلیم قائل ہیں. ہماری بات سے جو اہل علم اختلاف کریں ان کا حق بنتا ہے, ان کی رائے سر آنکھوں پہ, وہ بالکل صحیح فرماتے ہیں, لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے اگر مسجد میں اعتکاف کرنا پڑ جائے تو کر, کوئی حرج نہیں, لیکن آدمی ایسے ہونے چاہیے جو تعلیم دے. فقط عبادت کے صبح کی نماز پڑھ کے سو گئیں اور پھر زہر میں اٹھی اور پھر عبادت ہو گئی پھر عبادت ہو گئی, اس کے لیے مسجدوں کو نہ استعمال کیا جائے. اور اصل جہاں سے کرنا چاہیے وہ یہ کہ جس طرح مردوں کی مسجدیں ہیں اس طرح عورتوں کے اعتکاف کے لیے مساجد میں مستقل حصہ ہونا چاہیے ایک, اور دوسرے تعلیم کے لیے عورتیں مسجدوں میں آئیں, عبادت کے لیے نہ. یہ سیدھا سادہ موقف ہے ہمارا, نماز اپنے گھر میں ہی پڑھیں. اور رہ گئی یہ بات کہ سمٹ کر سجدہ کریں, ہمارے نزدیک یہی افضل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایات جو ام الدردہ صغیرہ رضی اللہ رحمت اللہ علیہ سے جو منقول ہیں وہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں, سمٹ کے سجدہ کرنا چاہیے. لیکن وہاں فتنہ برپا ہو جائے, ساری عرب عورتیں پیچھے ہی پڑ جائیں, تو فتنے سے بہتر ہے پھر انہی کی طرح نماز پڑھ لی جائے. مگر پڑھیں کیوں, گھر میں پڑھیں, آپ تعلیم کے لیے مسجد جائیں جہاں کوئی سیکھنے سکھانے. اگر ایک ہی تقریر چاروں جمعوں میں مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے تو سال کے 8 مہینے تو اسی قصے میں بار بار مولوی صاحب دہراتے ہیں تو تعلیم کچھ نہیں ہوتی. ہر وہ اجتماع جو آپ کی تعلیم اور علم میں اضافہ نہ کرے, ہر وہ اجتماع جو تربیت میں اضافہ نہ کرے, اس سے بہتر ہے 2 نفل پڑھ لو. سیدھی سادھی بات, 10-12 تقریریں ہوتی ہیں, مولوی صاحب کی وہی چلتی رہتی ہیں, لوگ سننے والے آڈینس زیادہ ہو جاتے ہیں, یہ ہو جاتا ہے. وگرنا وہ علم جو علم ہوتا تھا وہ کہاں ہے؟ اس کی غرض سے مسجد جانا ہے, اعتکاف کرنا وہ درست ہے. سجدے, تیسری بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ وتر, ہمارے نزدیک وتر جو ہیں وہ 3 ہی پڑھنے چاہیے, وہی چیز ہے جو فتوے میں ہے, اور کسی وجہ سے ان کی اقتداء میں نماز ادا کر لی, یعنی دو وتر وہ پڑھتے ہیں پھر ایک وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, تو اب اس کو دہرایا نہ جائے. اور جہالت کی کثرت ہے, اور حرمین شریفین میں جس کو بھی رمضان میں جانے کا اتفاق ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ کتنی ہی شرعی چیزیں ہیں جو حرمین شریفین میں, لوگ چونکہ جاہل گئے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے ان چیزوں کو توڑ دیتے ہیں. تو اگر کسی نے ان کے پیچھے وتر 2 پڑھ لیے پھر 1 پڑھ لیا تو بس ٹھیک ہے, ہو گیا. بیگم کے پاس 3 تولے سونا زیور کی صورت میں ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے تو اس سے کوئی زکات بھی نہیں آئی. 3 تولے پہ تو زکات نہیں ہوتی نا, زکات کا نصاب سونا ہونا چاہیے 7.5 تولے, کیونکہ وہ تنہا ہے, سونے کے علاوہ اپنے تعریف میں کچھ نہیں. اگر ابلیس سجدہ کر لیتا تو کیا ہوتا؟ کراچی پہ آسمان گر جائے تو پھر کیا ہو جائے؟ ایسے ہی فرضی سوالات, فرضی جب لا حول ولا قوۃ الا باللہ. آپ کا نظام تعلیم کا بدل کے کوئی اسلامی نظام ہو جائے تو پھر کیا ہو جائے؟ سوچنے کی بات ہے نا, کل کو یہ بھی لکھ لیجئے کہ اگر خالہ پھوپھی ہو جائے تو پھر کیا ہو جائے, ماموں چچا ہو جائیں تو پھر کیا ہو جائے؟ ایسے سوالات پوچھئے جن کا تعلق ہے, یہ فرضی چیزیں, یہ ائمہ مجتہدین کا درجہ ہے کہ فرضی چیزیں قائم کریں, یہ مفتیوں کا درجہ ہے کہ فرضی سوالات, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے فرضی سوالات قائم کر کے اپنے شاگردوں سے پوچھتے تھے تاکہ علم اور یہ چیزیں بڑھیں آگے. تو ہماری آپ کی حیثیت کہ اگر یہ ہو جائے تو پھر کیا, اگر یہ اس وقت جو لوگ ہوں گے نا جب یہ کام ہوگا تو اس وقت بھی مفتی ہوں گے, ان سے فتویٰ لے لینا چاہیے. عربوں میں جاب کرتا ہوں, مقیم ہوں, عید پہ چھٹی پہ آنا ہوتا ہے, اور پاکستان میں آ کے وہاں کے مطابق روزے رکھنے ہوں گے یا عربوں کی پیروی کی جائے؟ اجاز صاحب, فرض کر لیجئے کہ سعودی عرب میں 30 روزے پورے ہو جاتے ہیں, تو یہاں آ کر لوگوں 30 روزے پورے نہیں ہوئے نا, انہوں نے تو بھی رکھنے, چاہے 1 روزہ رکھے تو چاہے 2 روزے رکھے, وہ اس کو پورا کرنا ضروری ہے. 31 روزے ہو جائیں گے, 32 روزے ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک مرتبہ ایسے ہوا تھا, یہاں واپس آئے تھے تو 32 روزے رکھے تھے. سعودیہ کا اور پاکستان کا 2 دن کا فرق تھا. تو جہاں آپ رہتے ہیں وہ رویت شرعی طریقے سے جو بھی ثابت ہو اس کے مطابق حکم ہوگا. کیا وہ پھر ان کی پیروی کرنی پڑ جائے تو پھر جیسے وہ قنوت پڑھیں گے ویسے ہی پڑھنی چاہیے, اور اگر خود پڑھیں تو ہمارے نزدیک وتر 3 رکعتیں, امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بحث کی ہے, اور اس میں وتر جو ہیں وہ 3 رکعتیں ہیں 1 سلام کے ساتھ, اور جس طرح ہمارے یہاں پڑھتے ہیں رکوع سے کھڑے ہو کے قنوت کی دعا پڑھنی, قنوت کی کوئی بھی دعا پڑھی جائے. قنوت اصل میں کہتے ہیں طویل قیام کو, تو طویل قیام اس کے لیے کوئی بھی دعائیں مانگی جا سکتی ہیں. مثلا یہ پڑھنا اللہم انا نستعینک، یہ بھی ٹھیک ہے. اللہم اہدنا فیمن ہدایت وعافنا فیمن عافیت، یہ بھی ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ قنوت بہت طویل پڑھتے تھے، اس میں خاص طور پہ وہ جو دعا آئی ہے نا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، سورہ کاف میں ضرور مانگتے تھے، وہ بھی ٹھیک ہے. ان سب کو جمع کر لے تو بھی ٹھیک ہے. اور دعا کے آخر پہ ہمارے نزدیک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھی بھیجنا چاہیے. قنوت کی ساری دعائیں پڑھ کے آخر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجنا، مثلا یہ پڑھنا کہ السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین، یا اللہم صلی علی سیدنا محمد، یہ پڑھ لینا. یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نواز سے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بہت چھوٹے تھے عمر میں، تو حاضر ہوئے کہا نانا مجھے وتر سکھا دیں، کیسے پڑھتے ہیں آپ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو تلقین فرمائی تھی، اور فرمایا جب تم یہ سب پڑھ لو تو پھر یہ کہنا کہ صلی اللہ علیہ نبی کریم، اللہ اپنی عزت والے محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام کیجیے. ایک جگہ آتا ہے صلی اللہ علیہ نبی الامی، اللہ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام بھیجے جو بظاہر پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے اور اللہ نے اتنا علم انہیں دیا، ان پہ سلام. تو قنوت کے آخر پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجنا، درود پڑھنا ہمارے حنفی سے ترجیح دیتے ہیں.